السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور آیت نمبر 51. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. جیسے کہ پیچھے ذکر کیا گیا تھا ان لوگوں کا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف تو ایک فریق اس میں سے منہ موڑ جاتا ہے، اور جب ان کے فائدے کی بات آتی ہے تو فوراً دوڑے چلے آتے ہیں. اب یہاں پر مومنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مومنین کا معاملہ کیا ہے. ایک بات ہم ہمیشہ دیکھیں کہ جب بہت ہی فرما بردار مسلمان کا ذکر آتا ہے تو اس کے لیے قرآن میں مومن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جیسے کوئی بھی صفات بتائی گئی، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مومنوں کا حال کیا ہے، نماز کے پابند ہوتے ہیں، وعدے کی پابندی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اسی بنا پر مومن کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جو اللہ تعالی کی اطاعت قبول کر کر اس کے مطابق عمل کرنے لگے وہ مومن ہے. اور اسی بنا پر بار بار ہم جب سے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ دیکھتے رہیں کہ ہم مومن ہیں یا مسلمان ہیں. تو مسلمان تو زبانی طور پر ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن مومن ہر کوئی نہیں ہو سکتا. مومن وہی ہوگا جو اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ واقعی میں وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے. تو جس طرح سے منافقوں کو قسمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح سے منافقین اپنی مفاد کی خاطر جس طرف اس کا مفاد ہوگا اس طرف جھک پڑتا ہے، مومن اس کے بالکل اپوزٹ کرتا ہے، اس سے مختلف ہوتے ہیں، منافق سے مختلف ہوتے ہیں مومن کے اعمال کے. وہ اپنے ذاتی مفاد پر نظر نہیں رکھتا، چاہے اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے وہ اپنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ فائدہ نہیں لے سکتا. وہ اپنا دنیاوی نقصان گوارا کر لے گا لیکن اسے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی نہیں چاہیے. یہ ہوتا ہے مومن کا معاملہ. اس کی نظر اپنے دنیاوی مفادات پر نہیں ہوتی بلکہ اس کی نظر آخرت کی کامیابی پر ہوتی ہے، اللہ تعالی کی رضامندی پر ہوتی ہے. اور مومنوں کا حال یہ ہے کہ وہ منتظر رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو کوئی حکم ملے وہ اسے فوراً بجا لائیں. یہی تو اطاعت ہے، یہی تو اتباع ہے کہ مزاج سمجھ جانا اپنے امیر کا، اپنے رسول کا. یعنی اگر امیر آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ہمارے کوئی ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمارا ذمہ دار بنایا ہے، چاہے وہ مسجد کے امام بھی ہو سکتے ہیں، کسی ملک کے حکمراں بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمان ہوں، نیک اور صالح ہوں، تو مومن کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی اگر ہمیں اطاعت کرنی پڑ رہی ہے تو وہ مزاج سمجھ جاتے ہیں. مومن کو بار بار کہنا نہیں پڑتا، دھکے نہیں لگانا پڑتا، پش نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ خود بخود فرمانبرداری اختیار کرتا ہے. تو مومن تو انتظار میں رہتا ہے، منتظر رہتے ہیں مومنین کہ جیسے ہی کوئی بات آئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فوراً وہ اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے تابع ہو جاتے ہیں، اپنی تمام خواہشات کو اسلام کے تابع کر لیتے ہیں. اور یہ مثالی معاشرہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے قائم کر کے دکھایا. کہ بس جو کچھ ان کو حکم ہوتا تھا وہ فوراً اطاعت کر لیتے تھے۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے صحابہ کرام کے واقعات سے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، جب پردے کا حکم آیا، جب سود حرام کر دیا گیا تو کس طرح سے صحابہ کرام نے عمل کیا۔ انہوں نے کوئی انتظار نہیں کیا، مہلت نہیں مانگی کہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، ابھی تھوڑے دن ہم کو عادت بدلنے میں ٹائم لگے گا۔ نہیں، بلکہ جیسے ہی حکم آتا فوراً عمل کرتے۔ حکم آتا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فوراً چلے آتے اللہ کے رسول کے پاس دوڑے دوڑے کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں چیز مجھے بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، وہ فلاں چیز آپ اللہ کی راہ میں لے لیجیے، میری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا طرز عمل۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا کہ کیا چیز درکار ہے، کیا کس قسم کی اطاعت چاہیے، فوراً وہ لوگ حاضر ہو جاتے تھے۔ تو مومنین کا معاملہ کیا ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے رسول کی طرف، یا رسول جو فیصلہ کرے اس کی طرف، وہ کہتے ہیں ایقول سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ آج ذرا ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ لیں، ابھی تو آج صبح فجر کے وقت مؤذن کئی دفعہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اور کس بنا پر کہتا ہے مؤذن؟ کہ اس نے اپنی طرف سے یہ جملے لگا دیے؟ نہیں، اللہ کے رسول کے کہنے پر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ رائج کر کے گئے تھے، تو مؤذن پکارتا ہے ہم کو کہ نیند سے بہتر نماز ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے اکثر مسلمانوں کا حال؟ اسی طرح سے جماعت کھڑی ہوتی ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، مسجدیں ہیں، مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے، اور بہت سارے مسلمان وہاں پر گھوم پھر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہیں۔ تو کیسے ہم مسلمان ہیں؟ پھر یہ جو دعویٰ کیا ہے زبان سے مسلمان ہونے کا، تو وہ دعویٰ تو چغلی کھا رہا ہے، آپ کا عمل چغلی کھا رہا ہے، آپ کے دعوے سے میچ نہیں ہو پا رہا آپ کا عمل اور آپ کا قول۔ تو مومن تو فوراً اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، فوراً اطاعت قبول کر لیتے ہیں۔ مومن یہ نہیں ہوتے کہ ان کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یعنی اللہ کے رسول کی طرف آنے سے رکنا، جب آپ نے کوئی حکم دیا یا بلایا، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ کا بلانا اور اللہ کے رسول کا بلانا ایک ہی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول بھی کس لیے بلاتے ہیں؟ اللہ ہی کے حکم سے بلاتے ہیں۔ لہذا رسول جب بلائے تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، فوراً لبیک کہنا چاہیے۔ اور آج چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن آپ کی ہر بات اسی طرح سے ہم پر لازم آتی ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، آپ کی ہر بات کی، جو آپ کے احکامات ہیں، آپ نے جو فرما دیا فرما دیا۔ کسی کو کچھ اور بات کہنے کی اس میں اجازت نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی آخری بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی جمع نہیں کیا جائے گا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، تو لہٰذا وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن پڑھ کر سنایا، ہم اسی طرح سے قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ نے جو احکامات دیے وہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تو قرآن اور حدیث، یا قرآن کو ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، دراصل ایک ہی بات ہے، کیونکہ قرآن نازل کس پر ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آپ ہی تھے، یعنی آپ شارع دین اور شارع قرآن تھے، یعنی قرآن کی سب سے پہلے تشریح کر کے بتانے والے کون تھے؟ سب سے پہلے مفسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی زبان سے بھی اس کی بعض آیات کی صورتوں کی تفاسیر بیان کی، آپ نے عمل بھی کر کے دکھایا قرآن سے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے انکار دراصل اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مومن کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار قسمیں کھا کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں سچا ہوں، بلکہ اس کا عمل بتا دیتا ہے، اور شروع سے بتا دیتا ہے اس کا عمل۔ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا مومن کتنی ایمانداری برتتا ہے، اس کا عمل بتا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، جب ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز درست نہیں، فلاں چیز جائز نہیں، فلاں چیز سے منع کیا گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ فوراً لبیک کہیں، فوراً ہمارا طرز عمل کیا ہو؟ سمعنا و اطعنا. 53 آیت، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دے تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان سے جو اطاعت مطلوب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور وہ سبھی جانتے ہیں، معروف اور معلوم قسم کی اطاعت ہے جو ہر قسم کے شبہ سے بالاتر ہے، اور جس کا یقین دلانے کی مسلمانوں کو قسمیں کھا کر ضرورت نہیں پڑتی کہ قسمیں کھا کر وہ یقین دلائیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، جبکہ منافق کو ہی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں میں بھی پکا سچا مسلمان ہوں. اور قسمیں کھانے کی ضرورت اصل میں پڑتی کس کو ہے؟ جو اپنا اعتماد کھو دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جس کے دل میں خود چور ہو وہی بار بار اپنا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، ادروائز جو پکے اور سچے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہیں. تو جو منافقین ہوتے ہیں وہی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تو سچے مسلمان ہیں، لیکن دراصل ان کا طرز عمل بالکل ہی اس سے مختلف تھا. صلح حدیبیہ کا آپ اگر موقع دیکھ لیں، اس وقت بھی منافقین نے کیا کہا کہ ہم کو مشغول کر دیا ہمارے گھر والوں نے، ہمارے مال نے، ورنہ ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یعنی جب معلوم تھا کہ جان جانی ہے تو پہلے کا پہلے پیچھے ہٹ گئے، غزوہ خیبر میں چلنے کے لیے پہلے کا پہلے تیار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا کہ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو ضرور فتح نصیب ہوگی، اور اگر خیبر فتح ہوتا ہے تو چونکہ یہود کے پاس مال بہت زیادہ تھا تو لہٰذا ان کو معلوم تھا کہ اگر فتح ہوتی ہے تو بہت ساری زمینیں بھی ملے گی، مال و دولت بھی بہت ملے گا، تو لہٰذا پہلے کا پہلے آ گئے کہ ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ خیبر میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کڑی شرط رکھ دی تھی کہ جو حدیبیہ میں ہمارے ساتھ آیا تھا وہی آئے گا، کوئی اور نہیں آ سکتا تھا خیبر میں. تو یہ لوگ دراصل دنیا کے فائدوں کے حریص تھے، ان کو بس دنیا کے فائدے چاہیے تھا، آخرت کے فائدوں پر ان کی کوئی نظر نہیں تھی، اور نادان تھے اصل میں یہ لوگ. اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ نادانی اختیار کرتے ہیں کہ صرف دنیاوی فائدوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنا ایمان کھوٹا کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بس جو بھی کچھ ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے، یہیں کا فائدہ یہیں کا نقصان سب کچھ ہے. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل فائدہ آخرت کا فائدہ اور اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے. تو یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہیں قسمیں کھانے کے لیے نہ کہو، تمہاری اطاعت کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، رسول بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ تم کیوں قسمیں کھاتے ہو. اور یہ تم جو قسمیں کھا رہے ہو دراصل یہ تو تم اپنے دل کے حالات کو چھپانے کے لیے قسمیں کھا رہے ہو، کیونکہ تمہارا دل راضی نہیں ہے مشکلات میں نکلنے کے لیے، اس لیے تم قسمیں کھا کر یقین دلانا چاہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے یا ہم جنگ میں شریک ہوں گے. تو یہاں پر تو آئے تم معروف کا لفظ آیا ہے کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معلوم ہے ہم کو کہ تمہاری کیا اطاعت ہے. تو کیا تھی منافقین کی اطاعت، کس طرح کی تھی؟ ایک تو وہ لوگ تھے جو سچے مومن تھے، تو ان کو تو ان کے لیے تو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، ان کے بارے میں سب کو معلوم تھا کہ وہ سچے مومن ہیں. لیکن قسمیں کھا کر یقین دلانے کا موقع کس پر آتا ہے؟ جس کا پہلے اعتماد، جس پر سے اعتماد ہٹ گیا ہو، جس پر سے اعتماد ختم ہو گیا ہو، وہی تو قسمیں کھلاتا ہے نا، قسمیں کھاتا ہے اور اپنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ قسمیں کھانے کے بعد بھی تمہارا جو عمل ہوگا وہ معلوم ہے. اور اگر قسمیں کھا کر تم یقین بھی دلا دو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری تمام جو چالاکیاں ہیں یا تم جو دھوکہ دینا چاہتے ہو وہ سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، وہ تمہاری ہر چالاکی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور چاہے تو وہ تمہارا پردہ چاک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ان منافقین کے نام بتا دیے تھے، تقریباً 60 یا 70 کا ذکر ہم کو ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام ابو حذیفہ کو بتائے تھے، اور اسی بنا پر جو حذیفہ بن یمان تھے. حذیفہ بن یمان کا لقب پھر رازدار رسول پڑ گیا تھا, کیونکہ وہ نام اللہ کے رسول نے صرف حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے. منافقین کے نام, قل اطیع اللہ و اطیع الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بن کر رہو, لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے, اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ دار تم. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے, ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو بس یہ ہے کہ وہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اب اگر اطاعت کرتے ہو تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے, اور اگر اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو پھر جو کچھ تمہیں اس کا انجام ہوگا تو تم خود اس کے ذمہ دار ہو. پھر دوبارہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو, اور اگر منہ پھیر لو گے تو پھر سمجھ جاؤ کہ جس پر جس کی ذمہ داری رکھی گئی ہے اسی کا مکلف ہے, اس کو اسی کے بارے میں جواب دینا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف یہ ذمہ داری تھی کہ آپ پہنچا دیں. جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد میں, فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف ہمارے احکام پہنچا دینا ہے, کوئی مانتا ہے یا نہیں یہ حساب ہماری ذمہ داری, حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے. تو رسول تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا پابند ہے, لیکن تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو یا نہیں یہ تم دیکھ لو. اور رسول کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دے, لہٰذا وہ اس نے پوری کر دی. اب تمہاری باری ہے, لہٰذا تم سنو اور اطاعت کرو. اور یہی تو اطاعت منافقین نہیں کرتے تھے, یہی کام ان سے نہیں ہوتا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہر وہ کام انہوں نے کیا منافقین نے جس سے منع کیا گیا, خبریں پہنچائی, اللہ کے رسول کا عین وقت پر ساتھ چھوڑا, مسلمانوں کو دھوکہ دیا, طنز کیا کرتے تھے, یہود کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے تھے, کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. پھر الٹا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ نور میں جو ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا, بلکہ ان کے اوپر ایسا جھوٹا الزام لگا دیا, اور پھر یہ خبروں کو مدینہ میں گردش بھی کرواتے رہے. تو کوئی ایسا کام تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو مسلمانوں کو تکلیف دینے کا یا اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کا؟ تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی حکم کی تعمیل کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے, تم اس سے منہ موڑو گے تو تم اپنا خود نقصان اٹھاؤ گے, کیونکہ تم دیکھ لو جنہوں نے بات مانی وہ عزت اور آرام سے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے, اور جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام سبھی کو معلوم تھا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے وعدہ فرمائے ہیں تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے, ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے, اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا, بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا اس زمین کا, جیسے کہ پہلے کے لوگوں کو اس نے بنایا تھا, اور ضرور ان کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے, اور موجودہ خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا, لیکن شرط کیا ہے کہ بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور یہی وہ خلافت کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے, وہیں سے اس کا آغاز ہوا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی حکومت قائم کی, آپ کے بعد آپ کے جو خلفاء تھے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چاروں خلیفہ خلفائے راشدین تھے، اس کے بعد بھی یہ خلافت قائم رہی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد پھر بنو عباسی تھے جن لوگوں نے خلافت کا کام سنبھالا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہاں پر کس سے؟ یہاں پر ہم صرف صحابہ کرام سے مخصوص نہیں کر سکتے اس آیت کو، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، جو صحابہ کرام کے ساتھ یہ وعدہ پورا ہوا، تو یہ چونکہ انہوں نے عمل صالح کیا تھا ایمان لا کر، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ وعدہ پورا کیا. آج بھی اگر کوئی عمل صالح کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اس کے ساتھ بھی ہے. لیکن قرآن کے الفاظ یہاں پر ہم کو صاف بتا رہے ہیں کہ ایک یہ شرط دی گئی ہے، اس کے ساتھ مشروط ہے، یعنی یہ خلافت مشروط ہے کس سے؟ عمل صالح سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور ساتھ میں عمل صالح کیا جائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا. لیکن ایک جو وعدہ ہے وہ پورا ہو چکا، جو خلافت راشدہ تھا، خلافت راشدہ کا جو دور تھا، اور جو پہلے جس کو خیر القرون کہا گیا ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا نا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہوگا، یعنی صحابہ کرام کا جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، پھر اس کے بعد آنے والے یعنی تابعین، اور پھر اس کے بعد آنے والے یعنی تبع تابعین. تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو خیر القرون ہمارا گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا بھی کیا، نصرت ان کو نصیب ہوئی، فتح نصیب ہوئی ماشاءاللہ، اور ان لوگوں نے دور دراز کے علاقوں تک اسلام کی حکومت پھیل گئی تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو بہت دور دراز تک اسلام پھیل گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان لوگوں نے سمندر بھی پار کر لیے، پہلا بحری بیڑا جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا. تو اسلام پھیلتا چلا گیا اور مسلمانوں کو زمین میں غلبہ نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے خوف کو امن سے بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پسندیدہ دین کے ساتھ مسلمانوں کو عروج عطا کیا، خوف کو امن سے بدلا. پہلے مسلمان کفار سے ڈرتے تھے، پھر اس کے برعکس معاملہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں ارشاد فرمائی تھی وہ تمام کی تمام پوری ہوئی صحابہ کے دور میں. آپ نے فرمایا تھا کہ ہیرا سے ایک عورت تن تنہا اکیلی چلے گی اور بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی، اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا. کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے. اور چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ جب ایران فتح ہوا تو کہا جاتا ہے کہ پورا ایک ڈھیر تھا جواہرات کا، ہیرے جواہرات کا، اور مال غنیمت سے جگہ بھری پڑی تھی. مسجد نبوی کے آگے وہ ڈھیر جو ہے ڈال دیا گیا. ایک ایک سوئی تھی تو صحابہ کرام نے وہاں سے جو ان کو ملی تھی بیت المال میں سب کی سب بھجوا دی. یعنی ان کی ایمانداری آپ دیکھیے سبحان اللہ صحابہ کرام کی. اسی مال و دولت کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے کہ کہیں یہ دولت کے ساتھ مسلمانوں کے اندر خرابیاں نہ عام ہو جائے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر عروج کے بعد زوال بھی ہے. اور واقعی میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے وہ لوگ کامیاب رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن جیسے ہی پھر یہ انسان دنیا کا بندہ بنتا چلا گیا، پھر خلافت بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی. جو زمین کا انتظام تھا، جو نظام تھا، وہ بھی انسان کے ہاتھ سے چلا گیا. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها وزوی لی منها. اسے ہی مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا، بس میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے. عنقریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین سکیڑ دی گئی. تو مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، اس کی وسعت آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ دور دراز کے علاقوں تک، فارس، شام، مصر، افریقہ، یہ تمام ممالک فتح ہوئے. اور جہاں کفر و شرک کا بول بالا تھا، وہاں پر توحید کی حکمرانی ہوئی، توحید کا بول بالا ہوا اور سنت کی مشعلیں وہاں پر روشن ہو گئیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو اسلامی تہذیب و تمدن جو تھا، وہ سب طرف اپنا اثر دکھانے لگا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. اور یہ وعدہ چونکہ مشروط تھا، ہم سب جانتے ہیں، عمل صالح کے ساتھ، تو جب دھیرے دھیرے مسلمانوں میں کمزوریاں آنی شروع ہوئیں، عمل صالح میں مسلمان پیچھے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو ذلت میں، ان کے اقتدار کو یا غلبے کو غلامی میں، اور ان کے امن کو خوف اور دہشت میں بدل دیا. کیوں صحابہ کرام کے ساتھ وہ وعدہ پورا ہوا؟ اور آپ دیکھیں ان کے پاس کوئی سورسز نہیں تھے. یعنی بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ سورسز سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، یا سورسز اگر ہوں تو ہم کوئی اس راہ میں آگے قدم بڑھا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اصل چیز ہے اللہ پر توکل، ایمان اور عمل صالح. اللہ کی کتاب کی پیروی، اللہ کے رسول کی اتباع، اطاعت، یہ ساری چیزیں انسان کو اس خلافت کا اہل بناتی ہیں جس کا وعدہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ضرور تم کو خلافت ادا کریں گے، خلیفہ بنائیں گے اگر تم نیک عمل کرو گے، تو جس طرح سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دراصل دیکھا جائے تو حکومت، غلبہ، تمکن، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اگر آج بھی مسلمان عمل صالح کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اپنے اس اصل مقام کو سمجھتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آج بھی یہ وعدہ الہی، اللہ کی طرف سے جو نصرت کا وعدہ ہے، آج بھی وہ قائم ہے. بس اس میں آگے بڑھ کر قدم رکھنے کی دیر ہے. تو کیوں نہ ہم عمل صالح کے لیے آج سے کوشش کریں اور ایسا عمل صالح کریں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو، توکل اللہ کی ذات پر اتنا زیادہ ہو تاکہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو سکے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے فرمایا ہے کہ جو ایسے نیک اور صالح بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین کا وارث بنائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا صحابہ کرام کے زمانے میں، اور تقریباً 1100 سال مسلمان حکومت کرتے رہے، یعنی ڈہتے ڈہتے، گرتے گرتے بھی یہ عمارت بہت دنوں کے بعد گری، 1100-1200 سال کے بعد، جب تک کہ مسلمانوں کی حکومت قائم رہی. ادی بن حاتم کی بھی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہم کو ملتی ہے کہ ایک دن میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی آئے، ایک تنگی معیشت کی شکایت کرتا تھا اور دوسرا رہزنی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا امن ہوگا کہ یہاں سے جانے والا قافلہ بغیر کسی محافظ کے جائے گا، اور اے ادی بن حاتم، کہ تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ اس کی خبر ملی ہے. فرمایا، اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. میں نے دل میں سوچا، قبیلے بنو طے کے لٹیرے جو جنہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے اس وقت کہاں جائیں گے؟ ادی بن حاتم دل میں سوچ رہے ہیں، اور قیامت نہیں آئے گی کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چکر لگائے گا کہ اسے کوئی لینے والا مل جائے، لیکن اسے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا، اور تم لوگ کسرا کے خزانے فتح کرو گے. میں نے کہا، کسرا بن ہرمز؟ آپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اے دی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم ضرور ایسے شخص کو دیکھو گے جو مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کرے، لیکن اسے ایسا کوئی آدمی نہ ملے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. جو پیشے بیان کیا گیا تھا اسی حدیث کا چھوٹا سا حصہ تھا، اور یہاں پر یہ پوری طویل حدیث ہے سمجھے. اور ادی کہتے ہیں، ادی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کو دیکھا جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتی تھی، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے. یعنی یہ پیشن گوئیاں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئیں. اتنی عظیم خوشخبری تھی، اور یہ خوشخبری اللہ کے رسول کب سنا رہے تھے؟ جب ابھی بہت ہی تنگ دستی کا عالم تھا، اور ویسے بھی جب مکہ فتح ہو گیا تو ساری لوٹ مار کی جو وارداتیں تھیں خود بخود ختم ہو گئیں. اس وقت امن و چین اور آسودگی میسر آ گئی، بلکہ عرب کے باہر بھی جو خوف و ہراس یہ سب کچھ تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. ایک اطمینان والی فضا قائم ہو گئی. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو کہا جاتا کہ اتنی آسودگی ہو گئی کہ ایک شخص اپنی زکات ادا کرنے کے لیے نکلتا تو اسے کوئی مستحق زکات شخص نہیں ملتا تھا. سوچیں ذرا، سبحان اللہ، کیسا عدل والا معاشرہ، کیسا بہترین معاشرہ قائم ہوا تھا، کیسی اسلامی سوسائٹی تھی وہ، کہ زکات دینے والے ہوتے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوتا. نہیں، اتنی خوشحالی آ گئی تھی ماشاءاللہ. تو آپ جب اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہیں، جب آپ اس قرآن کو نافذ کرتے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن ہی سے تمام قانون اخذ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، الہی ہے یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ تم آسمان کو اوپر سے برستا ہوا پاؤ گے اور زمین سے تمہارے لیے رزق ابلنے لگے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نافذ کرو گے، اس کے احکامات کو نافذ کرو گے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ عمل صالحہ سے مراد کون سے عمل صالحہ ہیں؟ وہی سارے کام، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور سود کی روک تھام، فحاشی کی اور برائیوں کی روک تھام، بغی، اس کی روک تھام، یہ سارے، یعنی برائیوں کو روکنا، نیکیوں کو قائم کرنا، یہی دراصل عمل صالح ہے. اور کیوں نہ ہم امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے، اور کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم توکل کریں کہ جو وعدہ اس وقت صحابہ کے زمانے میں پورا ہوا اور صحابہ کرام کی ایسی دھاک بیٹھی تھی لوگوں پر. کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں معلومات کرتے تھے کہ کیا بات ہے کہ ان کو فتح پر فتح نصیب ہو رہی ہے، جب ایران کے بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ فتح پر فتح حاصل کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو اس کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ موت ان کے آگے ہوتی ہے، یہ اس کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں مسلمانوں میں ایسا آپس کے تنازعات، آپس کے جو مسائل تھے، اس کی وجہ سے اس طرح سے انحطاط آیا اور آج تک اس کا نقصان ہم بھگت رہے ہیں. پھر اس نظام میں، یعنی جو مسلمان جو نظام قائم کریں گے، اس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہوگا، نہ شرک نہ بدعت. آپ دیکھیں صحابہ کرام 1100 سال، لیکن جو مین لوگ تھے ان لوگوں میں کبھی شرک اور بت پرستی نہیں آئی یا بدعت نہیں آئی. اور آج بھی آپ عرب لوگوں کو دیکھ لیں کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، شرک نہیں کرتے ہیں الحمدللہ وہ لوگ، اور نہ ہی بدعت میں الجھتے ہیں. تو بہرحال وہ کون سے عمل صالحہ ہو سکتے ہیں؟ تو وہی جہاں ہم جس کا ہم بار بار قرآن میں ذکر کرتے ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اچھے کاموں کا حکم دینا، برائی سے روکنا. پھر شرک سے پاک زندگی، پورا معاشرہ شرک سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں، آپس میں جن کا اتحاد ہو، آپس میں ان کے تمام کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہوں، جو تفرقہ بازی سے بچتے ہوں. تو مومن اگر ان اوصاف کو اپنا لیں تو یہ وعدہ دوبارہ پھر پورا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہم وہ وقت دیکھیں کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم ہو، اور اسلام کا بول بالا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اگر ہم نہ دیکھ سکے تو اللہ کرے کہ ہماری اولاد وہ زمانہ پائے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. تو کفر سے مراد یہاں پر کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے اور حق کا انکار بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے اگر ہم مانی لیں تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کی نعمت تمہیں بخشی تھی، اگر تم صحیح طریقے سے ہٹ جاؤ گے تو پھر تم سے یہ نعمت چھین لی جائے گی. اور دوسرا معنی ہوگا کہ جو منافقین تھے یا کافر تھے یا یہود و نصارہ جو اسلام دشمن تھے، کہ اگر وہ لوگ یہ سن کر بھی اپنے منافقانہ روش سے باز نہ آئیں تو پھر ان کے لیے ہلاکت ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکات دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. تو یہاں پر رحمت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، زکات ادا کریں، نماز قائم کریں، تو ہم رحم کے مستحق ہو سکتے ہیں. آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ نماز کا قیام. آپ دیکھیں نماز بنیادی حیثیت رکھتی ہے ہمارے دین میں، اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا. بار بار آپ یہی چیز دیکھیں کہ نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، نماز قائم کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو جو رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں پر کیا تھا، آج دوبارہ بھی وہ رحم ہم پر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عمل صالح شرط ہے انشاءاللہ. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی وہ سارے غیر مسلم، اس وقت بھی اگر ہم دیکھ لیں تو سارے کفار مکہ، عرب کے جو دوسرے مشرک قبائل تھے وہ سارے، یا مدینہ کے یہود و منافقین، یہ سب لوگ مل کر اپنی ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لیں تب بھی یہ لوگ اسلام کی راہ نہیں روک سکتے، اور اللہ کا دین تو بلند ہو کر ہی رہے گا. اور یہ جتنے بھی جو دشمن ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. تو مسلمانوں کو تو تاکید کیا کی گئی کہ وہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ عمل صالح کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اور کافروں کو یہاں پر ایک طرح سے وارن کیا گیا ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ کتنی بھی کوئی کوشش کر لیں، کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کا دین غالب ہو کر ہی رہے گا. یہ دین دین حق ہے، اور یہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ یہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے، اسی کا بول بالا ہو، اور اللہ ہی کا حکم پوری زمین پر نافذ ہو. کیونکہ اسلام دراصل کسی فرد واحد کی حکومت نہیں چاہتا، اسلام دراصل اللہ کی حکومت چاہتا ہے، کہ اللہ کا جو قانون ہے تو اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون زمین پر نافذ کریں. اور اسی کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ دنیا میں اللہ کا حکم نافذ ہو، اور اس کے لیے عمل صالح شرط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو، اس کے احکام کو نافذ کرنے والے بنیں، پہلے اپنی ذات سے آغاز کریں، انفرادی طور پر، انفرادی لیول پر، اور پھر اسے اجتماعی لیول پر نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ.